الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. آج کل ہماری ایک کلاس تفسیر کی, اس میں سورہ طٰہٰ کی تفسیر چل رہی ہے. تو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا. تو اس واقعے میں ایک مقام پر وہ جگہ آتی ہے کہ جبکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے بلکہ بحیرہ احمر سے پار اتر کے وادی تی کے اندر پہنچے, تو وہاں پر ان لوگوں کا گزر ایک قوم پر ہوا کہ جو کہ گائیں کی پرستش کر رہی تھی. تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, یعنی بنی اسرائیل کی اکثریت عوام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا کوئی موجود اور محسوس خدا بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کا موجود اور محسوس خدا ہے. یعنی یہ لوگ گائیں کی پرستش کر رہے تھے اور گائیں کا جو انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا تو وہ ان کے سامنے موجود بھی تھا اور جس کو یہ اپنے حس سے پرسیو بھی کر سکتے تھے, محسوس بھی کر سکتے تھے. تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے اسی قسم کی ایک ڈیمانڈ کری, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور تم ایک ایسے خدا کی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ جو کہ نہ تمہارے لیے کوئی نفع کا سبب بن سکتا ہے, نہ تمہیں کوئی جواب دے سکتا ہے, نہ کچھ. تو وہاں پر بات چلی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہماری حس سے بالاتر ہے, ہم اس کو محسوس ان فائیو سینسز سے, حواس خمسہ سے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے, وہ سبحانہ وتعالی ثم وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا, کہ پاک ہے وہ ذات اور اعلی ہے وہ ذات, لیکن ہم اپنی سمجھ سے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ سے بلند ہے. اور پھر ہم سمجھیں کہ ہاں ہم اپنی اللہ کی ذات تک پہنچ گئے, سمجھ لیا ہم نے اس کو, تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند ہے. اور پھر ہم سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بلند ہے. وراء الورا ثم وراء الورا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھر اپنے تک پہنچنے کے لیے نشانیاں رکھی ہیں, اپنی آیات رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. ان نشانیوں کے اندر سب سے جو افضل نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں, رجال اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, کلام اللہ, یہ رجال اللہ اور کلام اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سب سے زیادہ افضل ترین نشانیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتی ہیں, انسان کی عقل کو اس طرف پوائنٹ کرتی ہیں. लेकिन अल्लाह ताला ने और भी बहुत सारी निशानियां हमारे लिए रख छोड़ी हैं, जो अपनी मखलूकात के अंदर अल्लाह ताला ने आसमान बनाए और जमीन बनाई और पहाड़ बनाए और जो नबातात बनाई, जो दरख्त बनाए, शजर बनाए, हजर बनाए, ये सब के सब अल्लाह ताला की जात की निशानियां हैं। लेकिन इन निशानियों में जो गौर करते हैं, तफक्कुर करते हैं, तो ये निशानियां उनको अल्लाह ताला तक पहुंचाने में मदद देती हैं। तो इन निशानियों में से एक निशानी है दरख्त, शजर, जो अल्लाह ताला ने हमारे चारों तरफ बना करके छोड़े हैं इस दुनिया के अंदर। इस दरख्त के अंदर इंसान के लिए ऐसी ऐसी हिकमतें मौजूद हैं कि जिनको हम अपने मशाइख की जुबानी सुनते हैं, उनकी किताबों में पढ़ते हैं, तो हमारी अकल दंग रह जाती है। तो आज अल्लाह ने दिल में डाला कि हमारे हजरत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद बरकातहुम ने एक दफा दरख्त के ऊपर बयान किया था, तो उसके नुकात को आपके सामने रखें और कुछ उसके अंदर तशरीही इजाफे करते रहें। तो दरख्त में इंसान के लिए बहुत से अल्लाह ताला ने असरार और रमूज छोड़े हैं, पोशीदा बातें जो गौर करने से इंसान को समझ में आती हैं। पहली निशानी लिखते हैं या फरमाते हैं, क्योंकि ये खुद बात में से है, कि दरख्त जमीन में उगता है, यानी मिट्टी में उगता है। ये किसी सोने की तश्त में नहीं उगता, किसी चांदी के, किसी और धात के अंदर नहीं उगता, बल्कि ये जमीन के अंदर उगता है। इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि इंसान भी जब अपनी परवरिश करता है और पनपता है, नशो नमा पाता है, तो उसको भी जमीन में दाखिल होना होता है, इसी माहौल मुआशरे के अंदर रहना होता है। अल्लाह ताला ने जंगलों और गारों में रह करके इंसान की तरबियत नहीं फरमाई। अल्लाह ताला का जो दीन है, दीन इस्लाम, जो कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक वही एक दीन है, तो इस दीन का तरीका कभी भी जंगलों और गारों के अंदर जाकर के अल्लाह ताला से जुड़ना नहीं था। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने जब इस रहबानियत को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह रहबानियत नबतदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, कि रहबानियत इन लोगों ने खुद अपने ऊपर लिख ली थी, हमने इसको इनके लिए नहीं लाजम किया था, अब उन्होंने कर ली है और इनके मखसूस हालात की वजह से इन्होंने करी है, तो अब इसका हक अदा करना पड़ेगा इनको। लेकिन हमारे दीन के अंदर ये जो खलवत है, खलवत नशीनी, हटकट करके अल्लाह ताला से जुड़ना, ये खलवत नशीनी तबत्तुल की शक्ल में है। वह तबत्तल इलैह तबतीला वस्कुर इस्म रब्बिका, अपने रब के नाम का जिक्र करो, वह तबत्तल इलैह तबतीला, हर एक से हटकट करके। और मफहूम्स का क्या है कि अपने दिल को अल्लाह ताला के साथ जोड़ो, तुम्हारे हाथ पैर कामकाज में मसरूफ हो और दिल अल्लाह ताला की याद में मसरूफ हो। तो इस वजह से तुम्हें अपने रब से जुड़ना है तो तुम्हें अपने आप को पहले मट्टी बनाना होगा, अपने आप को मिटाना होगा, क्योंकि हमने तुमको मट्टी से पैदा किया है और मट्टी के अंदर आजिजी होती है, अगरचे कि तुम्हारे अंदर और अज्जा भी हैं मट्टी, लेकिन हमारा बुनियादी जुज है, जिससे कि अल्लाह ताला ने इंसान को तखलीक फरमाया, जिस तरह से कि जिन की तखलीक के अंदर आग बुनियादी जुज है। तो मिट्टी की सिफात आजिजी और इनकिसारी हैं, तो जो आजिजी और इनकिसारी अपने इख्तियार से इस दुनिया की जिंदगी में अपने ऊपर लाता है, तो उसको अल्लाह ताला नशोनुमा उसी तरह से देते हैं कि जैसे दरख्त को नशोनुमा देते हैं। तो फरमाया कि जब बीज, यानी दरख्त बीज से उगता है, जैसे आम का दरख्त एक हमारे लिए एक मिसाल है कि आम का बीज अगर आप जमीन में बो दें तो उसके अंदर से दरख्त निकल आता है, अच्छी जमीन हो अगर, तो वो बीज अपने आप को मिट्टी में जाकर के मिटा देता है, बीज फटता है और फट करके उसके अंदर से पौधा निकलता है। तो जब दाने ने अपने आप को खाक में मिला दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दाने को दरख्त बना दिया, फिर इस दरख्त के ऊपर फल लगते हैं और एक दाने से हजारों दाने बन जाते हैं, यानी कोई आम पौधा हो, ग्रेन का पौधा हो, तो उसके अंदर से तो हजारों ہزاروں دانے نکلتے ہیں، لیکن اگر پھل کا درخت ہے تو ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے اندر کئی سو پھل نکلتے ہیں۔ ایک بیج سے وہ درخت نکلا ہے، ایک بیج سے، اور کئی سو پھل ہر سال آتے ہیں، پھر وہ پھل لوگ اتار لیتے ہیں، اگلے سال پھر کئی سو پھل آتے ہیں۔ اس طریقے سے چند سالوں کے اندر ہزاروں پھل ایک درخت دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنی میں کو مٹا دیتا ہے، اپنی انانیت کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ جس سے وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے انسان بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو دین حق کو اور فائدہ مند تبلیغ کو پھیلانے کے لیے انسان کو اپنی میں کو مٹانا لازمی ہے۔ ہاں، اگر میں کو نہیں مٹائے گا تو بھی وہ دوسروں کے لیے علم کا سبب بن سکتا ہے، لیکن وہ علم جو ہے پھر نقصان دہ علم ہوگا، اس سے گمراہی پھیلے گی، اس سے فساد پھیلے گا۔ تو امن و امان والا دین اور حقیقی دین جو ہے وہ مٹانے کے بعد ہی پھیلتا ہے، اور یہی طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تھا، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے اپنی میں کو مٹاتے ہیں۔ تو ایک بیج نے قربانی دی، درخت بنا، اور اس درخت نے انسانوں اور جانوروں کو سایہ دیا۔ اب یہ درخت جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی شاخوں کا سایہ پڑتا ہے، اور اس کی شاخوں کے اندر پھر بہت سارے لوگ آتے ہیں، مسافر، اور وہ اپنی پناہ لیتے ہیں، دھوپ کی گرمی سے، شدت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو درخت کے اندر ایک اسرار و رموز، ایک سر، کہ یہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے مٹی کے اندر، اور مٹانے کے بعد یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے قابل بنتا ہے، پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے پھل کھاتے ہیں۔ ایک اور عجیب فتح کی بات فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ درخت بنے، بیل نہ بنے۔ بیل سے مراد وہ گائیں بیل والا بیل نہیں، بلکہ جیسے ترئی کی بیل ہوتی ہے، یا اس طرح کی چیزوں کی بیل ہوتی ہے جس کو وائنز کہتے ہیں انگریزی میں غالباً۔ تو بیل میں بھی سبزیاں اگتی ہیں اور درخت کے اندر بھی پھل اگتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا؟ درخت اگنے کے اندر وقت لگاتا ہے جبکہ بیل بہت تیزی سے اگتی ہے، لیکن درخت جب اگ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو اب یہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے، بہت لمبے عرصہ یہ پھل دیتا ہے اور چھاؤں دیتا ہے، جبکہ بیل جتنی تیزی سے اگتی ہے اور پھل دینا شروع کر دیتی ہے، اتنی ہی تیزی سے بیل جل کر کے ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اپنا تجربہ بیان کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی بیل بالکل جل گئی، ختم ہو گئی، تو دیکھنے والا فوراً کہتا ہے کہ ہاں بیل تو تھی، جتنی تیزی سے یہ بڑی تھی اتنی تیزی سے یہ ختم بھی ہو گئی۔ تو درخت نے اپنے تیار ہونے میں سالوں لگائے اور بہار بھی اس کو سالوں ملی، جبکہ بیل نے دنوں میں اپنے آپ کو بنایا اور اسے بہار بھی چند دنوں کی ملی۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ ہے، العجلۃ من الشیطان، جلدی کا کام شیطان والا کام ہوتا ہے۔ کوئی انسان جب جلدی کرتا ہے نا کہ نہیں بس اب میں جلدی سے جو ہے وہ اس قابل ہو جاؤں کہ میں لوگوں کو سکھا سکوں، لوگوں کو پڑھا سکوں، لوگوں کی اصلاح کر سکوں، تو یہ جلد بازی جو ہوتی ہے اس کو لے ڈوبتی ہے، کیونکہ جلدی کا کام جو ہوتا ہے پھر اس کے اندر شیطان کا عمل داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ دن تو تھوڑا فائدہ پہنچا دے گا، لیکن اس کی موت بھی جلدی آ جائے گی، جبکہ درخت کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے درخت بننے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور عجیب حکمت کی بات فرمائی کہ درخت جتنا زمین سے اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ وہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ عجیب بات فرمائی، جتنا زمین کے اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ گہری اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب اور اس طرح کے جو ریگستانی علاقے ہیں تو یہاں پر کھجور کا درخت بہت لگاتے ہیں، تو شروع میں تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا کہ بھئی ریاض کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے تو بھئی گرمی سے بچانے کے لیے یہ لوگ سایہ دار بڑے بڑے درخت کیوں نہیں لگاتے۔ تو پھر کسی بھائی نے بتایا کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو واٹر لیول ہے گراؤنڈ کے اندر، گراؤنڈ واٹر لیول، یہ بہت کم ہے اور بہت نیچے ہے، تو دوسرے جو درخت ہیں نا وہ اتنے گہرے ان کی جڑیں نہیں جا سکتی اور ان کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی کے لیے، جبکہ کھجور کا جو درخت ہے اس کو پانی کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہوتی ہے اور اس کی جڑیں دوسرے درختوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی مجبوری ہے کہ یہ ریاض کے اندر صرف کھجور کے درخت لگا سکتے ہیں۔ اب ان کا واٹر لیول ذرا بڑھنا شروع ہو گیا یا کوئی اور ٹیکنیک وغیرہ استعمال کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے اور درخت بھی لگانے شروع کر دیے، لیکن ابھی بھی کم ہے، بہت کم ہے۔ کھجور ہی کے درخت آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، سڑکوں کے درمیان اور ہر جگہ۔ کھجور کا درخت تو ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو سب سے زیادہ مماثلت کھجور کے درخت کے ساتھ ہے، جو ایک مشہور حدیث کہ پوچھا کہ کس درخت کے ساتھ ہے تو سارے صحابی خاموش، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی خاموش۔ بعد میں انہوں نے اپنے والد محترم کو بتایا کہ ہاں مجھے اس کا جواب دل میں آ گیا تھا لیکن بڑوں کے ادب کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا۔ تو پوچھنے میں بتایا کہ اچھا کون سا درخت جس کو مومن کے ساتھ سب سے زیادہ مماثلت ہے، تو فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ تو درخت جتنا زمین سے زیادہ باہر نظر آتا ہے اتنے اس سے بھی زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کی شخصیت کے اندر گہرائی ہوتی ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے اس کے اندر، وہ تدبر کرنے والا انسان ہوتا ہے، اپنی عقل کو صرف گھاس چرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف کھانے پینے کے لیے اور لذتوں کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف ضروریات کے اندر اپنی عقل کو ضائع نہیں کر دیتا، بلکہ اپنی عقل کو عظیم چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے، بڑی چیزوں کے لیے، اعلی چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت نے ایک اور عجیب بات لکھی جو ذکر مجلس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے پڑی تھی، ان فی خلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الابصار۔ سورہ آل عمران کی آخری جو آیات ہیں، لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ لوگ جو کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کرنے سے ان کو اللہ تعالیٰ پھر فکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگلی چیز فرمائی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ وہ غور و فکر ہوتا ہے کہ جس سے کہ ان کو نفع ہو رہا ہوتا ہے، فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ذکر کا لفظ پہلے استعمال کیا، یعنی یہ اپنی سوچوں کو پہلے اللہ تعالی کی طرف راغب کرتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں، پھر ان کو بڑی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، جتنا لوگوں کے سامنے وہ اعمال کرتا نظر آتا ہے اس کے خلوت کے اعمال اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی دن بھر وہ لوگوں کے سامنے فرض نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجد میں بھی جاتا ہے، دوسرے خیر کے کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہوتا ہے، جہاد کا کام کر رہا ہوتا ہے، یہ سارے اس کے دن کے کام ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن لازماً یہ رات کو اٹھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز بھی کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز کی بھی اس کو توفیق مل رہی ہوتی ہے، جس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت یعنی علیحدگی کے اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ خلوت کے اعمال کا مطلب چھپ کر کے، جو کسی اور کو نظر نہ آتے ہوں۔ تو اسی طریقے سے اس کی جڑیں اندر گہری ہو جاتی ہیں، پکی ہو جاتی ہیں، ان خلوت کے اعمال سے اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے، جیسے ایک درخت کو گہری جڑوں کے ذریعے سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس کی جڑیں گہری نہ ہو تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ وہ درخت اکھڑ جاتا ہے، بہت پرانا درخت ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، تو پھر آندھی چلتی ہے، کچھ سیلاب آ گیا، وہ درخت جو ہے وہ فوراً اکھڑ جاتا ہے۔ لیکن مومن یہ اتنی آسانی سے نہیں اکھڑ سکتا۔ تو اندر کی جو جڑیں ہیں ان کی مثال اللہ تعالی کے ساتھ گہرے تعلق کی مثال ہے، کہ اس بندے کی اپنے پروردگار کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اوپر اس کے اوپر، یعنی ظاہری طور پر اس کے اوپر اگر مشکل حالات بھی آ جائیں تو وہ مشکل حالات بھی اس کو دبا نہیں سکتے، یا اگر دباتے بھی ہیں تو زیادہ لمبا عرصہ نہیں دبا سکتے۔ اس کے لیے ایک مثال بھی فرمائی کہ ہمارے ایک دوست نے اپنا گھر بنایا، تو وہ جہاں کنسٹرکشن کر رہے تھے تو وہاں پر ایک بہت پرانا درخت تھا، بڑا مضبوط درخت تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس درخت کو اوپر سے کاٹ دیا، زمین ہو گئی۔ اب زمین کے اوپر نا انہوں نے بنا دیا کچھ ٹائل وائل لگا دیے، کچھ اس قسم کی جگہ ہوگی، ظاہر ہے بنیادوں کے بغیر تو یا تو باہر کا برآمدہ ہوگا یا اس قسم کی چیز ہوگی، بغیر بنیادوں کے اس کے اوپر ٹائلنگ کر دی انہوں نے۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹائلنگ کا بوجھ جو ہے یہ اس کو دبا دے گا اور اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی ٹائلیں جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہوئیں، اٹھنی شروع ہوئیں، حتیٰ کہ اٹھتے اٹھتے وہ ٹوٹ گئیں اور ان کے اندر سے اس درخت کی کوپنیں پھر سے پھٹنا شروع ہو گئیں، پھوٹنا شروع ہو گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے اس کو اوپر سے تو کاٹ دیا تھا لیکن اندر یہ ابھی تک زندہ تھا زمین کے نیچے، تو اس نے تھوڑے عرصے کے بعد پھر سے کوپنیں پھوٹنی شروع کر دی اور اپنے اوپر پڑے ہوئے منوٹن کے بوجھ کو بھی اس نے توڑ کر کے رکھ دیا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے اوپر جو مشکل حالات آتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ عارضی طور پر تو دب جاتا ہے، اس کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، بظاہر اعمال جو ہوتے ہیں ظاہری اعمال وہ کم ہو جاتے ہیں، یا وہ گوشہ نشینی میں چلا جائے گا، لیکن یہ حالت اس کے اوپر ہمیشہ نہیں رہتی، کیونکہ اندر سے وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کی روح زندہ ہے، اس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط ہے، آج نہیں تو کل اس کا یہ تعلق اس کو پھر سے باہر نکال دے گا، پھر سے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ تو ہماری زندگیوں میں اس طرح کے بہت سے احوال آتے ہیں، مردوں کی زندگی میں بھی آتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کی زندگیوں میں اور بھی زیادہ آتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، سسرال چلی جاتی ہیں، تو اکثر لوگوں کے اکثر خواتین کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں، ایک کمپلیٹ گھر کے اندر وہ ایک دم ایک آؤٹ سائڈر کے طور پر داخل ہوتی ہیں، اس گھر کے اپنے سسٹمز پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر پہلے سے ساس کا کی حکمرانی چل رہی ہوتی ہے، سسر کا روپ چل رہا ہوتا ہے، نندے موجود ہوتی ہیں اور دیور صاحب کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے اور جیٹھ صاحب کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، پورا وہ نظام چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ لڑکی پہنچی ہوتی ہے، اس کی زندگی بہت زیادہ مشکل میں گزر رہی ہوتی ہے، اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی گھر کے اندر، اس کے لیے جگہ تک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کو اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں سے بچانی پڑتی ہیں، چھپانی پڑتی ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں، اس کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی، ایک عجیب مشکل حالات کے اندر یہ لڑکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ، دین کے ساتھ، بلکہ اسباب کے درجے کے اندر بات کریں تو اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں ان سے اپنا تعلق بنایا جائے، جن اسباب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، تلاوت کے ساتھ، اللہ کے کلام کے معانی و مفہوم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے حفاظت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا اور رجال اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا۔ تو جو ان مشکل حالات کے اندر اپنا تعلق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے جو اسباب ہوتے ہیں، محبت تک پہنچا دینے والے اسباب، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو ٹف ٹائم ہوتا ہے یہ گزر جاتا ہے، آج نہیں تو کل دنیا کے حالات بدلنے والے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دنیا کے حالات ہم لوگوں کے درمیان بدلتے بدلتے رہتے ہیں، آج کسی کے نظام چل رہا ہے، کل کسی اور کا نظام چلے گا، ایک جیسے حالات اس دنیا کے اندر نہیں رہتے ہیں۔ کسی کافر نے کہا تھا، لیکن بڑی پتے کی بات کہی تھی، اس نے کہا کہ اس دنیا کے اندر نتھنگ از کانسٹنٹ، ایوری تھنگ چینجز، اس دنیا کے اندر تبدیلی ہر وقت تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کانسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز چینج نہ ہو، اور تبدیلی یعنی جو چیز ویریبل ہو، تو اس کا قول یہ تھا کہ دا اونلی کانسٹنٹ از چینج. چینج وہ چیز ہے جو کہ لازمن اس دنیا کے اندر ہونی ہے, باقی ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی. یہ نہیں ہوگا کہ چینج ہونا ختم ہو جائے, اب جی یہ چیز چینج نہیں ہو سکتی, یہ چیز پکی ہو گئی, اب یہ چینج نہیں ہو سکتی. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ ان دس ورلڈ. اسی طریقے سے ہمارے حالات, ہمارے احوال بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائے ہیں کہ جو کہ ہر وقت عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اگر آج برے حالات ہیں تو کل کو اچھے حالات ہو جائیں گے, آج اچھے حالات ہیں تو عین ممکن ہے کہ کل برے حالات ہو جائیں. اسی وجہ سے اچھے حالات میں رہ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے, اور برے حالات کے آنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. یہ ایزیوم کر کے ہم کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے کہ جی ہمارے حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. تو اسی طریقے سے درخت کے حالات ہوتے ہیں کہ جب وہ دب جاتا ہے تو اگر اس کا تعلق دل کے لیول پہ اچھا ہو, بنا ہوا ہو, تو پھر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر سے یہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہوا درخت کے اندر. ایک اور پیغام کہ ایک بیل ہوتی ہے جس کو آکاش بیل کہتے ہیں یا آکاش بیل کہتے ہیں, پیراسائٹس کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. یلو کلر کی بیل ہم نے دیکھی, بہت اس طرح کی اگتی ہے. تو یہ آکاش بیل جو ہوتی ہے یہ درختوں کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ پھر ان کے اندر سے توانائی حاصل کرتی ہے, درخت کے اندر سے توانائی حاصل کرتی ہے, یعنی اس کا گویا کہ خون چوسنا شروع کر دیتی ہے. اور جب کسی کے اوپر آکاش بیل چڑھ جائے تو پھر وہ درخت مر جاتا ہے. تو فرمایا کہ بالکل یہی مثال انسان کے گناہوں کی عادت کی ہوتی ہے, کہ اگر انسان گناہوں کی عادت کے اندر پڑ جائے نا تو پھر وہ آکاش بیل کی مانند ہوتے ہیں, وہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں, اس کی شخصیت کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو پنپنے نہیں دیتے. اس کی زندگی لمبی زندگی ہو سکتی تھی, فائدہ مند زندگی ہو سکتی تھی, لیکن آکاش بیل کی وجہ سے اس کی زندگی کٹ شارٹ ہو جاتی ہے, مختصر ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کو گناہوں کی عادت پڑ جائے تو اس گناہوں کی عادت کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اگر ایک آدھ بار گناہ ہو جائے تو انسان استغفار کر لیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, لیکن عادتاً گناہ کرنا شروع ہو جائے نا تو پھر اس کے لیے باقاعدہ ایک علاج کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. بچپن کی عادتیں بچپن میں بھی جان نہیں چھوڑتی, اگر ان عادتوں کو بائی فورس ختم کرنے کی محنت نہ کی جائے تو. درخت کی جڑوں کی مثال تہجد اور رات کے اعمال, تنہائی کے اعمال کسی ہے, تو یہ انسان کی زندگی کا ایک رخ ہوتا ہے. ایک رخ ہوتا ہے کہ جو کہ اس کا انسانوں کے سامنے ہوتا ہے, ظاہری زندگی جس کو کہتے ہیں, اور اس کی زندگی کا دوسرا رخ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اس کے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے, مخصوص ہوتا ہے. تو جتنا اس کا یہ خلوت کا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوگا تو وہ پھر روحانی بیماریوں سے بچا رہے گا, ان گناہوں کی عادتوں سے بچا رہے گا. اسی طرح ایک اور حکمت کی بات لکھی کہ ہمارے گاؤں وغیرہ کے اندر یہ بڑی عام بات مشہور ہوتی ہے کہ درختوں کے اوپر سانپ لٹکتے ہیں. اب سانپوں کو دیکھ کر کے دہشت آتی ہے, خوف آتا ہے, لیکن درخت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اوپر سانپ لٹک رہے ہیں, اس کو اس بات سے کوئی غم نہیں ہوتی, کوئی پرواہ نہیں ہوتا. تو لکھا کہ مومن کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ناموافق ماحول سے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے, بس وہ اپنے کام میں لگا رہے, علم میں, عمل میں, دین کی محنت میں, اللہ سے تعلق بڑھانے میں مومن کو ہر وقت لگا رہنا چاہیے. دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں, اس کے گھر کے حالات بھی خراب ہوں, لیکن ان کا ایسا اثر اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے کہ ہر وقت شکوے شکایات کرنا شروع کر دیں. اور جیسے کہ گاڑی روک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ بس جی جب تک یہ حالات تبدیل نہیں ہوں گے ہماری گاڑی تو آگے نہیں چل سکتی, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ حالات کا اپنے اوپر اتنا زیادہ اثر لینا کہ اپنی زندگی متاثر ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے. اعمال کی کثرت تو ویسے بھی نہیں چاہیے, اعمال کی تو ویسے بھی کوالٹی چاہیے ہمارے رب کو. تو کوالٹی کے لیے تو آپ تھوڑا سے اعمال کر لیں اتنا بھی کافی ہوتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں اور میں اتنے سارے نمازیں پڑھ سکوں اور نفلیں پڑھ سکوں اور تہجد پڑھ سکوں. نہیں, تھوڑا عمل کرے بندہ لیکن احسن عمل کر لے, یعنی رب کے ساتھ اپنے دل کو لگا کر کے دعائیں مانگے. یہ دعائیں مانگنے کے لیے تو کسی کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دعائیں تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ دفتر کے اندر کام کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کر سکتا ہے, گھر کے اندر صفائی ستھرائی کے کام کرتے ہوئے ایک عورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کر سکتی ہے, کھانا پکاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کر سکتی ہے. راز و نیاز کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا. اس کے لیے وضو کی بھی کوئی شرط نہیں ہے, اس کے لیے مصلی کی بھی کوئی شرط نہیں ہے, اس کے لیے حالات کی بھی کوئی شرط نہیں ہے. تو دعا کے ذریعے سے بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ اتنا زیادہ مضبوط تعلق بنتا ہے جتنا کسی اور عمل کے ذریعے سے نہیں بن سکتا. دعا تو ایمان کی پہچان ہوتی ہے, کیونکہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس بات سے واقف ہے کہ ہاں اس کا پروردگار ہے, کوئی ہے جو کہ اس کی سنتا ہے, کوئی ہے جو کہ اس کا جواب دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. جب تک ایمان نہ ہو دعا نہیں مانگی جا سکتی, اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہ ہو دعا نہیں مانگی جا سکتی. مطلب کیا کہ دعا کا مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ ہاں اس بندے کا ایمان ہے. اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ بندہ بہت گناہ کرتا ہے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اپنے دعا کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے اوپر اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس دعا کی وجہ سے, اس استغفار کی وجہ سے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی نشانی ہوتی ہے. پھر ایک اور بات فرمائی کہ درخت کے اندر, اور یہ بات کر کے آج کی ہم مجلس ختم کریں گے, باقی اور بھی بہت ساری ماشاء اللہ حکمتیں اگلی دفعہ, کہ ہمارے لیے ایک بڑا زبردست پیغام ہے درخت کے اندر. وہ یہ کہ درخت جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماحول سے غذائیں لے رہا ہوتا ہے, وہ انرجی لے رہا ہوتا ہے, سن لائٹ سے بھی انرجی لیتا ہے, وہ پانی سے بھی اپنی معدنیات لیتا ہے, نیوٹریشنز لیتا ہے, اور وہ زمین کے اندر سے بھی چیزیں لیتا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھل دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جتنا اس نے لیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر چیز لوٹا رہا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس نے لیا ہوتا ہے را فارم کے اندر چیزوں کو, جن کو کہ انسان اور حیوان ڈائریکٹلی اس طریقے سے کنزیوم نہیں کر سکتے, ان کے اندر خوشبو نہیں ہوتی, ان کے اندر مزہ نہیں ہوتا, جو کہ درخت پانی کے اندر سے اور مٹی کے اندر سے اور فضا کے اندر سے اور سن لائٹ کے اندر سے لے رہا ہوتا ہے, ان چیزوں کے اندر مزہ اور خوشبو اور ٹیسٹ یہ سب نہیں ہوتا. لیکن درخت لوٹاتا کیا ہے؟ اپنا پھل لوٹاتا ہے, اور اس پھل کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے, اس پھل کے اندر مزہ بھی ہوتا ہے, اس پھل کے اندر پیاس مٹانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے, اور اس پھل کے اندر توانائی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب لوگوں سے لیتے ہیں, اپنے ماحول سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بھائی بہن سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے اساتذہ کرام سے, اپنے مشائخ سے ہم یہ چیزیں کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان پٹ لے رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں آؤٹ پٹ دینے کی بھی فکر کرنی چاہیے. بلکہ جتنا ان پٹ لے رہے ہیں, جیسا لے رہے ہیں, اس سے زیادہ بڑھا کر کے آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو درخت کے لیے ہم, درخت کے اندر ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ ہم اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے وقف کر دیں, اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچائیں, لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساجی بن جائیں, ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. Let us become part of the solution, not part of the problem. جبکہ ہمارا کیا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی پرابلمز بڑھانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. So we become part of the problem. Instead, we should be worried about becoming part of the solution. کہ ہم لوگوں کی مشکلات کو حل کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی موقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اپنے آپ کو حاضر رکھیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش رکھیں. احوال کا کسی کو نہیں پتا ہوتا کب کسی کے اوپر حالات آ جائیں اور آپ اس کی مدد کے قابل بن سکیں. اپنے آپ کو اویلیبل رکھنا چاہیے, دستیاب رکھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ آپ مجھ سے خیر کا کام لے لیجئے. یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم رب حسن دعوت التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ثم مقام محمود الذی وعدہ انک لا تخلف المیعاد. اس مختصر دعا کر کے ہم مجلس کو آج ابھی برخاست کر لیتے ہیں تاکہ پھر مغرب کی نماز پڑھ سکیں. سبحان ربی العالی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ ہمیں قلب سلیم نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے شر سے اپنی تمام مخلوق کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنا. اے اللہ راحت کا سبب بنا. اے اللہ فائدے کا سبب بنا. اے اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا الدین النصیحہ کہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے, دین تو خیر خواہی کا نام ہے. اے اللہ ہمیں بھی ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں نفس پرستی سے, شہوت پرستی سے, اے اللہ شح سے محفوظ فرما. اے اللہ بخل سے محفوظ فرما. اے اللہ کنجوسی سے محفوظ فرما. اے اللہ تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اے اللہ ان تمام نعمتوں میں چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں, چاہے باطنی نعمتیں ہوں, انفرادی نعمتیں ہوں یا اجتماعی نعمتیں ہوں, اے اللہ ان نعمتوں کو اپنے بندوں کے درمیان بانٹنے والا بنا. اے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کر سکیں, دوسروں کی مدد کر سکیں, دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکیں. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس مختصر سی زندگی کو اے اللہ قیمتی بنانے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ بہت زندگی ضائع کر چکے, اے اللہ اس کے اوپر ہمیں ندامت ہے, شرمندگی ہے. اے اللہ ہماری اس ندامت کو قبول کر کے اے اللہ ہماری آگے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنا. اے اللہ آگے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں خیر خواہی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی اس مختصر زندگی میں بھی ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما. اور اے اللہ اس سے بڑھ کر کے جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اے اللہ اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمیں دین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دین کے اندر گہرائی نصیب فرما. اے اللہ جو ہم نے اپنے مشائخ کی ابھی اچھی اچھی باتیں سنی, اے اللہ درخت کی جو آپ کی مثال آپ نے ہمارے لیے مثال اپنی کائنات کے اندر رکھی, اپنی تخلیق کے اندر رکھی, اے اللہ اس مثال کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا. اے اللہ جو کچھ اچھی باتیں سنی, اے اللہ ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ اس کے اندر برکت نصیب فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر قسم کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو آسان فرما. اے اللہ فکروں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما. اے اللہ آپ نے جو ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ پیدا کیا، اے اللہ ہمیں قرآن کا حامل بنایا، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، اے اللہ اس سے بڑھ کر کے اور کون سی نعمت ہوگی جو کہ آپ کسی انسان کو عطا کر سکتے ہیں، اے اللہ اتنی بڑی نعمت عطا کر کے، اے اللہ آپ نے اس نعمت کا حق ادا کرنے کا ہمارے اوپر بوجھ بھی ڈالا، اے اللہ اس بوجھ کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس نعمت کی، ایمان کی نعمت کی، دین کی نعمت کی، اے اللہ قرآن کی نعمت کی اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس نعمت کو کے ساتھ، اے اللہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھانے کی اور اے اللہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے اہل و اولاد کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری امت کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھیں نہیں مانگ سکے، اے اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری ضروریات سے آپ ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں، اے اللہ ہماری تمام جائز تمناؤں کو، ضروریات کو پوری فرما، اے اللہ ہمارے جو اکابرین مشائخ دنیا سے رخصت ہو چکے، والدین میں سے جو رخصت ہو چکے، اے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو بہترین جدائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔